بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ صدر ایران کی ٹیلی فونی گفتگو، اسلام آباد اور دہلی کے درمیان امن کی ہر کوشش کی حمایت اور ثالثی کے لیے آمادگی کا اعلان۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات کشیدہ، میتھئی قبیلے کے ایک لیڈر کی گرفتاری کے بعد مختلف اضلاع میں پرتشدد مظاہرے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی گفتگو، عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس پر سماجی عدم استحکام اور ملک کی تاریخ مسخ کرنے کا الزام۔ امریکی صدر اگر سمجھوتا چاہتے ہیں تو نتن یاہو کے ناکام آئیڈیاز سے پرہیز کریں، محمد باقر قالیبا۔ اور فلسطینی مجاہدین مومنٹ نے اپنے بانی اور سیکرٹری جنرل اسد ابو شریا کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ صدر ایران نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن کی ہر کوشش کی حمایت کرتے ہوئے ثالثی کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ٹیلی فونی گفتگو میں صدر مملکت نے دور اسلام آباد کی دعوت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ کمیشنوں کو ضروری ہدایات دی جا چکی ہیں تاکہ مستقبل قریب میں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں مزید فروغ آ سکے۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسی کی بنیاد پوری دنیا میں کشیدگی ختم یا کم کرانے پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کے مابین پائیدار امن کو یقینی بنانے کے لیے ہر اقدام کا خیر مقدم اور ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے مکمل طور پر تہران کی آمادگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس گفتگو میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے صدر مملکت کو اسلام آباد کے دورے کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ایران کی کوششوں اور ثالثی کے کردار کو اس سے قبل بھی سراہ چکے ہیں اور اس سلسلے میں تہران کی مزید کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں حالات ایک بار پھر خراب ہو گئے ہیں اور انٹرنیٹ سروسز بند کر دی گئی ہیں۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ریاست منی پور کی میتھئی کمیونٹی کے تنظیم آرام بائی ٹینگول کے لیڈر کی گرفتاری کے بعد کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ منی پور کی انتظامیہ نے کشیدگی کے پیش نظر حالات کو بدتر ہونے سے بچانے کے لیے ریاستی دارالحکومت امپھال سمیت مختلف اضلاع میں انٹرنیٹ کی خدمات 5 دن کے لیے منقطع کر دی ہیں۔ حکومت نے اسی کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اشتعال انگیزی اور افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 6,000 سے تجاوز کر گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے تقریباً 400 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران کورونا کی نئی لہر سے مزید 6 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کورونا کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد 65 اور اس لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 6,133 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر کا زور کیرلا میں زیادہ بتایا گیا ہے، جہاں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 378 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جس کے بعد کورونا کی نئی لہر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 2,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے عبوری انتظامیہ کے سربراہ محمد یونس پر سنگین الزام لگائے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ حسینہ نے جو ہندوستان میں پناہ گزی ہیں چیف ایڈوائزر محمد یونس پر ملک کی معیشت تباہ، سماجی عدم استحکام اور ملک کی تاریخ مسخ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے اپنے خلاف بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے الزامات کو غلط قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت میں بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ محمد یونس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد چند ماہ کے اندر بنگلہ دیش کی معیشت تباہ کر دی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر نے امریکی صدر کو نصیحت کی ہے کہ اگر ایران کے ساتھ سمجھوتا چاہتے ہیں تو صہیونی وزیر اعظم کے ناکام آئیڈیاز سے پرہیز کریں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس میں کہا کہ بالواسطہ ایٹمی مذاکرات میں امریکی رویے میں صداقت نہیں اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ امریکہ ایک جانب مسکرا کر ایران کے لیے اقتصادی ترقی کی بات کرتا ہے، لیکن عملی طور پر ہمیں یورینیم کی افزودگی کے بین الاقوامی حق سے محروم کرتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے تاکید کے ساتھ کہا کہ امریکی صدر کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ واقعاً سمجھوتا چاہتے ہیں تو اپنا رویہ تبدیل کریں اور صہیونی حکومت کے حصے کا کام کرنے اور نتن یاہو کے ناکام آئیڈیاز کو آگے بڑھانے سے دستبردار ہو جائیں۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پابندیاں اٹھانے کے لیے قانونی اسٹریٹجک ایکشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے مطابق ایران پابندیوں کے خاتمے اور اقتصادی فائدے کے عوض ملک کے اندر یورینیم کی افزودگی جاری رکھتے ہوئے ایٹمی سرگرمیوں کا پرامن ہونا ثابت کرنے کے لیے لازمی بحالی اعتماد انجام دے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے انٹیلیجنس کے وزیر نے ایرانی انٹیلیجنس کی ایک بڑی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی حکومت کی اہم انٹیلیجنس آپریشنل اور اسٹریٹجک دستاویزات حاصل کرنے کی خبر دی ہے۔ ایرانی وزیر انٹیلیجنس حجت الاسلام اسماعیل خطیب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اللہ کے لطف و کرم سے ایران کے سیکورٹی اہلکاروں نے صہیونی حکومت کی انٹیلیجنس، دفاعی اور اسٹریٹجک معلومات کے خزانے تک رسائی حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر برائے انٹیلیجنس حجت الاسلام سے اسماعیل خطیب نے بتایا کہ اللہ کے لطف و کرم اور انٹیلیجنس فورسز کی مدد سے یہ ان دستاویزات کو ملک کے اندر منتقل کر لیا گیا۔ انہوں نے ان دستاویزات کے ایٹمی موضوع سے متعلق ہونے کے بارے میں کہا کہ مکمل جوہری دستاویزات حاصل کر لی گئی ہیں، انہیں ملک کے اندر منتقل بھی کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان دستاویزات میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک سے متعلق اہم معلومات اور دستاویزات بھی شامل ہیں۔
حجت الاسلام خطیب نے کہا کہ جتنی اہمیت ان دستاویزات کی ہے اتنی ہی اہمیت ان کی منتقلی کے طریقہ کار کی بھی ہے، اس لیے ہم ان طریقوں کو مکمل طور پر مخفی اور محفوظ رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً دستاویزات کے منتقل کرنے کے طریقے فی الحال ظاہر نہیں کیے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ان دستاویزات کو بعد میں منظر عام پر لایا جائے گا۔ فلسطینی مجاہدین مومنٹ نے ایک بیان میں اپنے بانی اور سیکرٹری جنرل اسعد ابو شریعہ کی شہادت کی تصدیق کی ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق شیخ اسعد عطیہ ابو شریعہ ابو الشیخ ایک اسلامی مفکر فلسطین میں جہاد اور مزاحمت کے اہم مجاہد کمانڈر تھے، جو ہفتے کو غزہ شہر میں ہونے والی اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس بمباری میں احمد عطیہ ابو شریعہ سیکرٹری جنرل کے بھائی اور مجاہدین تحریک کے مرکزی سیکرٹریٹ کے رکن اور تحریک کی غزہ شاخ کے سربراہ اور ابو شریعہ کے اہل خانہ کے درجنوں دیگر افراد شہید ہوئے۔ تحریک مجاہدین کے بیان میں آیا ہے کہ آج ہم ایک ایسے عظیم سپہ سالار کو الوداع کر رہے ہیں جس نے کئی برسوں تک مختلف مارکوں میں صہیونی دشمن کو کاری ضربیں لگائیں اور ہمیشہ دشمن کا تعاقب کیا اور 5 سے زیادہ مرتبہ قتل و غارت گری سے بال بال بچ گئے۔ تاہم ان تمام مسائل و مشکلات کے باوجود اس مجاہد نے جرات و بہادری سے استقامت کے راستے کو جاری رکھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ عظیم مجاہد نے آپریشن طوفان الاقصی سے پہلے اپنے 5 بھائیوں کو فلسطین کے لیے وقف کر دیا تھا اور آپریشن طوفان الاقصی کے بعد ان کے اہل خانہ کے 150 سے زائد افراد، جن میں ان کے اہلیہ، بچے، بھائی، بہنیں، ان کے درجنوں عزیز و اقارب شامل ہیں، شہید ہو گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب سینی حکومت کے حملوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 500 سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے فلسطینی شہدا کے جدید ترین اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پر سینی جارحیت میں 108 فلسطینی شہید اور 393 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اسی طرح انسان دوستانہ امداد کے حصول کی کوششوں کے دوران 5 فلسطینیوں کے شہید اور 123 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک امداد کے حصول کی کوششوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 115 اور زخمیوں کی تعداد 1110 ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک غزہ میں 4603 فلسطینی شہید اور 14186 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 54880 جبکہ زخمیوں کی تعداد 126227 ہو گئی ہے۔ میڈیا ذرائع نے غزہ پٹی میں سینی حکومت کے فوجیوں اور ان کے فوجی ساز و سامان پر عز الدین القسام بریگیڈ کے حملے کی خبر دی ہے۔ راشد نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے غزہ پٹی کے خان یونس علاقے میں سینی فوجیوں کے خلاف کارروائی کی خبر دی، جس کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو مقبوضہ فلسطین کے سوروکا اسپتال منتقل کیا۔ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ شہر خان یونس کے الیرموک علاقے میں اسرائیلی فوج کے بلڈوزروں پر الیاسین 105 میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی ٹینک تباہ ہو گیا۔ اس سے قبل تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سراج القدس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اس نے شمالی مشرقی خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ ان کے ہتھیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا، جو 1 جون کو اٹلی کے ساحل سے غزہ کے لیے روانہ ہوا ہے، اپنے مشن کے تحت غزہ کا محاصرہ توڑنے کے لیے اب اس علاقے سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فریڈم فلوٹیلا انسان دوستانہ تحریک کے مطابق یہ اقدام عمل میں لا رہا ہے، جبکہ صہیونی حکومت کی مسلسل دھمکیوں کی بنا پر انسانی حقوق کے 12 کارکنوں کا حامل میڈلین غزہ فلوٹیلا شدید خطرے سے بھی دوچار ہے۔ تا تاہم وہ مسلسل غزہ کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ مظلوم فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اظہار کر سکے جو اس فلوٹیلا سے امیدیں بھی لگائے ہوئے ہیں۔ غزہ کے محاصرے کو شکست دینے سے متعلق قائم بین الاقوامی کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ میڈرین غزہ فریڈم فلوٹیلا یکم جون کو اٹلی کے ساحل سے روانہ ہوا، اور اس کا نام میڈلین بھی فلسطینی جوان خاتون ملاح کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے شرم و حیا کا جامہ اپنے آپ کو پہنایا اس کے عیبوں کو لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، اور جان لو کہ کوئی بھی ایمان حیا اور صبر کی مانند نہیں ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، حیا ایک ایسی انمول صفت ہے جسے اخلاق میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بنی نوع انسان اگر اپنی زندگی کے تمام ابعاد میں شرم و حیا کو جگہ دے اور اپنی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، ثقافتی امور میں حیا سے کام لے تو کبھی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہوگا۔ عصر حاضر کے لوگوں میں اس اخلاقی صفت کا فقدان حد سے زیادہ ہو چکا ہے۔ نہ حیا ہے نہ شرم ہے، دین کی بات ہی نہیں ہے۔ امیر المومنین کا یہ نایاب کلام 100% آج کے دور کے انسانوں پر منطبق ہوتا ہے، کیونکہ یا تو گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ شرم و حیا اور دین کا نام بھی نہیں ملتا ہے، یا جہاں گناہ کم ہو رہے ہیں وہاں با حیا اور دیدار افراد بہت کم پائے جاتے ہیں۔ مغربی سرزمین حیا سے بالکل عاری ہو چکی ہے، اور مشرقی عوام کہیں ان سے پیچھے نہ رہ جائیں اسی سمت رواں دواں ہیں۔ استعمار کی کوشش ہمیشہ یہی رہی کہ گناہوں کا بازار گرم کر کے لوگوں سے ان کا دین چھین لیں تاکہ وہ اپنے نامطلوب اہداف تک پہنچ سکیں۔ اسی لیے ہر جگہ اور ہر مقام پر رقص و موسیقی، فحشہ و عریانگی کا بازار گرم کر کے شرم و حیا کو کچھ اس حد تک ان سے چھین لیا کہ اب محرم اور نامحرم کی سرحد ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ انسان دین اسلام کی آغوش میں آ کر حیا کی چادر کو زیب تن کر کے اپنے معاشرے، آنے والی نسلیں، خاص کر اپنے ایمان اور دین کا محافظ بن جائے۔ حیا کے ساتھ ہی ساتھ حلم و بردباری کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ حلم اور بردباری سے کام لینے والے کو اچھا اور با اخلاق کہا گیا ہے، اور اسے انفرادی اور اجتماعی کاموں میں کامیابی کا راز بتایا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر کرنے والے کا اس کی قوت برداشت پر پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہاری اولاد اور ثروت زیادہ ہو جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تمہارا علم و حلم زیادہ ہو۔ تم اپنے پروردگار کی بندگی کی وجہ سے لوگوں پہ فخر و مباحات کرو، بس اگر نیکی کی تو خدا کا شکر ادا کرو، اور اگر بدی کی تو خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، کیونکہ حلم اور بردباری ایک چھپانے والا پردہ ہے اور عقل کاٹنے والی شمشیر۔ بس اپنے عیوب کو بردباری سے چھپاؤ اور اپنے ہوائے نفس کو عقل سے قتل کرو۔ بس حلم اور بردباری انسان کے لیے دوستی سازی کا کام کرتی ہے، اس کے عیوب چھپاتی ہے اور سب سے بڑی نیکی مانی جاتی ہے۔ مکتب نہج البلاغہ مکتب اخلاق ہے جو انسان کو حلم کے زیور میں آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے معاشرے میں اس زیور کی کمی ہے۔ آج کے دور میں اس حلم اور بردباری کے فقدان کی وجہ سے بنی نوع انسان ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کی تباہی اور بربادی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ یہ صرف اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ حلم اور بردباری کا دامن کہیں دور چھوڑ چکے ہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ انسان دین اسلام کی اخلاقی روشنی میں آ کر اپنے آپ کو ظلمت اور جہالت کے دلدل سے نجات دلائے اور تواضع و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھائے۔ اسلام تواضع پہ خاصی توجہ دیتا ہے اور انکساری کرنے والوں کو صحیح معنوں میں انسان واقعی جانتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آج کا انسان تواضع کے اسلحے سے لیس ہو جائے تو انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کا ہر پہلو بدل سکتا ہے۔ ذات پات، رنگ، نسل، چھوٹے بڑے کی تعصب آمیز دیواریں ہمیشہ کے لیے گر سکتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اپنے سر پر تواضع کا تاج رکھنے کا عزم کرو اور تکبر کو اپنے پیروں تلے رکھ کر کچل دو۔ اپنے اور اپنے دشمن ابلیس اور اس کے لشکروں کے درمیان تواضع اور انکساری کا مورچہ قائم کر لو کہ اس نے ہر قوم میں اپنے لشکر، مددگار، پیادہ سوار سب کا انتظام کر لیا ہے۔ جی ہاں، تواضع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تواضع کی وجہ سے نعمتیں کامل ہو جاتی ہیں۔ جو کسی دولت مند کے سامنے دولت کی بنا پر جھک جائے، اس کا دو تہائی حصہ دین برباد ہو گیا۔ بس اگر انسان تواضع کو اپنا اسلحہ بنا لے تو اس سے شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ متواضع انداز میں پیش آنے سے اس کمال اور درجے پر فائز ہو سکتا ہے جو خدا کے نزدیک ہے۔ آج کا انسان جو ہر طرح سے شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے اس اسلحے اور ہتھیار کو، جسے وہ شیطان اور شیطان صفات انسان اور اس کے جنگجوؤں کے خلاف استعمال کر سکتا تھا، کھو دیا ہے۔ تکبر، غرور اور گھمن کی وجہ سے دوسروں پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ ایسے میں پھر اسے شیطانی منافع اور منصوبوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ تبھی تو غریب اور پسماندہ لوگوں کے اوپر اپنی استعماری پکڑ جمائے رہتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ بنی نوع انسان دوبارہ اس اسلحے کو اٹھا کر شیطان اور اس کے ہم نواؤں کا قلع قمع کر کے اس جہان میں پھیلی ہوئی ہر فساد اور برائی کا خاتمہ کر دے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ انجم آرا صاحبہ ہلور سدھارتھ نگر یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ہم پورے گھر والے ریڈیو تہران ایک ساتھ سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ ہمیں خلقت کی رانائیاں، صبح امید، اسلام کی معرفت، آج کا ایران، مقدس دفاع بہت زیادہ پسند ہیں۔ بزم دوستہ میں بہت عمدہ باتیں ہوتی ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ اور سامعین، محترمہ انجم آرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ابو الوفا ہروی کہتے ہیں، میں بادشاہ کے دربار میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن درباری توجہ سے نہیں سنتے تھے اور آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ میں نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں، تم ان لوگوں میں قرآن پڑھتے ہو جو اسے توجہ سے نہیں سنتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، تم نے تلاوت قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہے، لہذا آج کے بعد اب تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے۔ یہ خواب دیکھ کر میں نیند سے بیدار ہوا تو میں گونگا ہو چکا تھا، البتہ مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ، تم اس وقت تک قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے جب تک خدا نہ چاہے، کی وجہ سے امید تھی کہ مجھے دوبارہ قوت گویائی مل جائے گی۔ میری قوت گویائی سلب تھی اور اسی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے، اور ایک مرتبہ جب میں اسی جگہ پر سویا جہاں میں نے پہلے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، تو اتنے عرصے کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میرے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم نے دل سے توبہ کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی سچے دل سے خدا کی جانب رجوع کرتا ہے، خدا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی زبان باہر نکالنے کا حکم دیا اور اپنی شہادت کی انگلی میری زبان پر پھیر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت فرمائی کہ تم جب بھی کبھی کسی قوم یا گروہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو تو اس وقت تک تلاوت کا یہ سلسلہ جاری رکھا کرو جب تک وہ کلام الہی توجہ سے سنا کریں، ورنہ ان کے سامنے تلاوت مت کیا کرو۔ یہ خواب دیکھ کر جب میں اٹھا تو مجھے دوبارہ قوت گویائی مل چکی تھی اور میں سب کچھ بول سکتا تھا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 19 خرداد 13 ذی الحجہ اور 9 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انیس خرداد سن 1347 ہجری شمسی کو عظیم عارف و عالم دین آیت اللہ سید محمد حسن الہی طباطبائی نے وفات پائی۔ وہ سن 1285 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ سید محمد حسن 19 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی علامہ محمد حسین طباطبائی کے ساتھ نجف اشرف تشریف لے گئے اور اس شہر کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی۔ دینی علوم کے حصول کے بعد وہ اپنے وطن تبریز واپس آ گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ سید محمد حسن ان دانشوروں میں شامل تھے جنہوں نے چراغ ہدایت و فضیلت روشن کیا اور اپنی علمی و ثقافتی کوششوں سے اپنے دور کے معاشرے کو نور ایمان سے منور کیا۔ تیرہ ذی الحجہ سن 376 ہجری قمری کو 4 صدی ہجری کے مشہور ریاضیداں علی ابن احمد انطاکی کا انتقال ہوا۔ انہیں علم حساب و ہنسا پر عبور حاصل تھا اور انہیں اس دور کے عظیم ریاضیدانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کتاب تفسیر اقلیدس اور موازین العددیہ ان کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ تیرہ ذی الحجہ سن 1389 ہجری قمری کو معاصر فقیہ اور کتابیات کے ماہر آغا بزرگ تہرانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1293 ہجری قمری میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ یہاں ابتدائی تعلیم مکمل کر کے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تشریف لے گئے، جہاں ممتاز علماء سے کسب فیض کیا۔ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی ساری عمر مطالعے اور تحقیق و تصنیف میں گزاری۔ انہوں نے اسلامی کتابیات کی اہم ترین کتاب لکھی ہے، جس کی تصنیف کے لیے انہوں نے ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور دیگر ممالک کے بہت سے کتب خانوں سے استفادہ کیا ہے۔ آغا بزرگ تہرانی نے 25 موضوعات پر تقریباً 100 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی اہم ترین کتاب الزریعہ الی تصانیف الشیعہ ہے، جو 25 جلدوں پر مشتمل ہے۔ نو جون سن 68 عیسوی کو روم کے بے رحم اور خونخوار بادشاہ نیرو کلوڈیس سیزر اگسٹس جرمینیکس نے 14 سال تک حکومت کرنے کے بعد 31 سال کی عمر میں خودکشی کر لی۔ نیرو ظلم و صفاقی اور بے حسی میں شہرت رکھتا تھا۔ نیرو نے اپنی ماں، 2 بیویوں اور اپنے محسن کلاڈیس کے بیٹے کو قتل کروایا۔ 19 جولائی 64 عیسوی کو روم آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ یہ خوفناک آگ 5 دن تک بھڑکتی رہی۔ 14 اضلاع میں سے 4 جل کر خاکستر ہو گئے اور 7 بری طرح متاثر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق جب آگ روم کے در و دیوار کو جلا کر راکھ کر رہی تھی، اس وقت نیرو ایک ٹیلے پر بیٹھا اس نظارے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آگ نیرو کے حکم سے ہی لگائی گئی تھی، تاہم بعض مورخین اس کو اس واقعے سے مبرہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بقول اس وقت نیرو کی عمر صرف 9 سال تھی۔ نو جون سن 1535 عیسوی کو اسپین نے پیراگوائے پر قبضہ کر لیا۔ پیراگوائے بر اعظم جنوبی امریکہ کے وسط میں واقع ہے۔ پیراگوائے نے 276 سال اسپین کے قبضے میں رہنے کے بعد 14 مئی سن 1811 کو ہسپانوی سامراج سے آزادی حاصل کر لی۔ پیراگوائے کا رقبہ 406,752 مربع کلومیٹر ہے۔ برازیل، بولیویا اور ارجنٹینا اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ نو جون سن 1815 کو نیپولین بوناپارٹ کی شکست کے بعد تشکیل پانے والی ویانا کانفرنس، جس میں یورپی ملکوں کے بادشاہوں اور وزراء نے شرکت کی، ختم ہوئی۔ 6 مہینے تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں یہ طے پایا کہ نیپولین کے ذریعے قبضہ کیے گئے علاقوں میں ان علاقوں کے معزول بادشاہوں کو ہی دوبارہ ان کے قلمرو کا حاکم بنایا جائے۔ کانفرنس کے شرکا نے یورپ کا نیا نقشہ بھی تیار کیا، جس کے تحت بیلجیم کو ہالینڈ میں اور ناروے کو سویڈن میں ضم کر دیا گیا، جبکہ پولینڈ کو روس، پروشیا اور آسٹریا میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان فیصلوں کی اساس پر ویانا کانفرنس نے فرانس کی بہت سی نو آبادیات کو برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ اس کانفرنس کے بعد پورے یورپ میں جمہوریت پسندی کی تحریکوں کو بری طرح کچل دیا گیا۔ نو جون سن 1870 کو برطانوی مصنف اور افسانہ نگار چارلز ڈکنز کا 58 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ انگریزی ادب میں حقیقت پسندی کے اسلوب کے بانی شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے عملی زندگی کا آغاز ایک وکیل کے منشی کی حیثیت سے کیا تھا، بعد ازاں شارٹ ہینڈ سیکھ لی اور ایک اخبار کے رپورٹر بن گئے۔ ان دونوں ملازمتوں میں چارلز ڈکنز کو وہ سب مواد دستیاب ہو گیا جو بعد میں انہوں نے اپنے ناولوں میں استعمال کیا۔ چارلز ڈکنز کے ناولوں اولیور ٹوئسٹ اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے ان کو عالمی شہرت کا حامل بنا دیا۔ چارلز ڈکنز کا بچپن نامساعد حالات سے گزرا، جس کی جھلک ان کے ناولوں اولیور ٹوئسٹ اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ میں ملتی ہے۔ نو جون سن 1885 کو جرمن فوجوں نے بر اعظم افریقہ کے ملک ٹوگو پر قبضہ کر لیا۔ یورپ والے اس زمانے میں مقامی لوگوں کو اغوا کرنے کے بعد ان کی بطور غلام تجارت کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ٹوگو کے ساحلی علاقے یورپی سامراجیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ پہلی جنگ عظیم تک ٹوگو جرمن سامراجیوں کے قبضے میں تھا، لیکن اس کے بعد فرانس اور برطانیہ نے اس پر اپنا تسلط جما لیا۔ ٹوگو بحر اٹلانٹک کے ساحل پر واقع ہے اور اس کا رقبہ 56,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک بنین، گھانا اور برکینا فاسو کے پڑوس میں واقع ہے۔ نو جون سن 1962 کو الجزیرہ یونیورسٹی میں ایک بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ اس آتش زدگی میں یونیورسٹی کے کتب خانے کی 500,000 سے زیادہ کتابیں ضائع ہو گئیں۔ جلنے والی اکثر کتابوں میں ایسے منابع و ماخذ تھے جن کی مثال بر اعظم افریقہ میں نہیں پائی جاتی۔ الجزیرہ یونیورسٹی اور اس کی لائبریری کو فرانس کی خفیہ ایجنسی کے افراد نے آگ لگائی تھی۔ الجزائر پر قابض فرانسیسی افواج میں ایک دھڑا ایسا بھی تھا جو کسی قیمت پر شمالی افریقہ کے اس ملک کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 9 جون 1962 کو ہی الجزائر میں آتش زدگی کے انگنت واقعات رونما ہوئے اور ان سبھی واقعات میں فرانس کی خفیہ ایجنسی کے اہلکار ملوث تھے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسماء لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا متوالیا مستوسقا وصلواته علی رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمتاً في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے، لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔